اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے حقوق العباد غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے یتیم کے مال کی حفاظت. جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں, گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب, یتیم کے بارے میں اتنے احکام ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی خصوصی کفالت کا ذمہ کوئی نہ کوئی لے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس پر ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ انسان دنیا میں جب جنم لیتا ہے تو وہ بالکل بے بس اور ناتواں ہوتا ہے.
بالکل.
یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کر رکھا ہوا ہے ماں اور باپ کا, اس سے محروم ہو گیا. جب وہ اس سے محروم ہو گیا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پھر بے یار و مددگار ہے. وہ خاندان جو خدا نے اس کو میسر کیا تھا اس میں یا باپ نہیں رہا یا ماں نہیں رہی, یعنی اب اس کی سرپرستی کرنے والا, اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اس صورتحال میں پھر کس پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے؟ یعنی ایک چیز تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ قانون بنا دیتے کہ نہیں, بچہ جب تک اس مرحلے سے گزر نہیں جائے گا, وہ بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچ جائے گا, وہ اپنے معاملات کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جائے گا, ماں اور باپ میں سے کسی کی وفات نہیں ہوا کرے گی, تو یہ تو قانون کے خلاف ہوتا. اس لیے کہ دنیا جس قاعدے پر بنائی گئی ہے اس میں موت کو اس طریقے سے ایک متعین وقت پہ نہیں آنا. اب اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ناگزیر ہے کہ ایسی صورت جب کبھی بھی پیدا ہو معاشرے کی طرف اس ذمہ داری کو منتقل کر دیا جائے. معاشرے کی طرف جب آپ ذمہ داری کو منتقل کریں گے تو سب سے پہلے قریبی اعزاء و اقربا اس کے لیے مسئول ٹھہرایا جائے گا. قریبی اعزاء و اقربا ہی سے بات شروع ہوگی. ریاست جتنی آپ کو اس وقت منظم نظر آتی ہے, اس میں ادارے بن گئے ہیں, آپ بہت سے اہتمام آج کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, یہ قدیم زمانے میں نہیں تھا. قدیم تمدن میں ریاست بھی بہت سادہ تھی اور قریب ترین ادارہ بھی اصل میں خاندانی کا ادارہ تھا, خاندان, برادری, قبیلہ. یعنی یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے اصل میں انسانیت نے ریاست کی طرف قدم بڑھایا ہے. تو اس موقع کے اوپر پھر سب سے پہلے اعزاء و اقربا کو توجہ دلائی گئی کہ وہ یتیم کے معاملے میں حساس ہوں, انہیں احساس ہو کہ اگر ان کے بچے اس طرح نہ رہے, ان کے بچوں کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ ختم ہو جائے, ان کے بچے ماں سے محروم ہو جائیں, ان کے ساتھ کیا صورتحال پیدا ہوگی. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلانی شروع کی ہے. پھر چونکہ اس کے ساتھ ظلم وابستہ ہو رہا تھا, یعنی عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ کسی یتیم کے پاس اگر مال و دولت ہے اس کے بعد
لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں,
چھوڑ کے گئے تو لوگوں کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے. بعض اوقات چچا, ماموں, وہ جب کفالت کی ذمہ داری سنبھالتے تھے یا اس کے معاملات کی نگہداشت کرتے تھے تو اس کے ساتھ ہی اس کے مال کے لیے حریص بھی ہو جاتے تھے. خواتین کے معاملے میں یہی ہوتا تھا, اگر لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں اور ان میں کوئی حسن و جمال کی خوبی موجود ہے تو پھر تو ہر ایک کی نگاہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ان کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں. پھر یہ کہ ان کی ذمہ داری اگر اٹھانی ہے تو اس کو اٹھاتے وقت ان پر احسان جتانا ہے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے یا ان کے مال ہتھیانے کی کوشش کرنی ہے, یہ ساری چیزیں وجود میں آ جاتی تھیں. اس وجہ سے قرآن مجید نے اس کو خاص طور پر موضوع بنایا. یعنی یہ اصل میں قدیم معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ تھا. مسئلہ یہ آج بھی اسی طرح موجود ہے, لیکن اب ہمارے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہم جس طریقے سے خاندان کے ادارے کو استعمال کرتے رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے سوسائٹی کے یا ریاست کے ادارے کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پہلے یہ چیز نہیں تھی.
صحیح. یتیم کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ عزیز اور اقربا میں سے, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, لیکن کیا کوئی آئیڈیل فگر یا کوئی خاص رشتے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑے فطرت کے اصول پر مبنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کوئی فہرست آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. ہمارے فقہا نے بھی اس معاملے میں ذمہ داریوں کا تعین کیا, اس لیے کہ جب ریاست کا نظام وجود میں آئے گا تو بعض اوقات قانون کی سطح پر فیصلے بھی کرنے
پڑیں گے.
تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر باپ دنیا سے رخصت ہو گیا, یتیم تو اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے. باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو پھر چچا پر ذمہ داری آنی چاہیے.
صحیح.
اگر فرض کر لیجیے وہ موجود نہیں ہے تو پھر ننہال میں سے ماموں پر ذمہ داری آنی چاہیے. ظاہر ہے کہ انہی پر آئے گی نا کہ جو اس کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں, سنبھال سکتے ہیں. کوئی مرد موجود نہیں ہے تو بالکل اسی ترتیب کے ساتھ خالائیں اور پھوپھیاں وہ ذمہ دار قرار پا جائیں گی. اگر اس دائرے میں بھی کوئی نہیں ہے اور دادا دادی موجود ہیں تو آپ سے آپ ذمہ داری ان کی طرف چلی جائے گی. یہی صورتحال بہن بھائیوں کے بارے میں ہوگی, بڑے بہن بھائی ہیں تو وہ ذمہ داری سنبھال لیں گے. تو یہ اصل میں وہ طریقہ ہے کہ جو اختیار کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ریاست کو ذمہ داری سنبھالنی چاہیے.
صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم یتیموں کے حقوق آج ڈسکس کر رہے ہیں. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم یتیموں کے حقوق ڈسکس کر رہے ہیں. جاوید احمد گامدی ہمارے ساتھ ہیں. گامدی صاحب، اگر ایک شخص ذمہ داری لیتا ہے کسی یتیم کی اور اس کو ایک خاص جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس عمر تک اس کو بہت اچھے طریقے سے پالتا پوستا ہے، تو کیا وہ اس کا کوئی معاوضہ لے سکتا ہے؟
اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ یہ خدمت بغیر کسی معاوضے کے نہیں کر سکتا، دیکھیے آئیڈیل بات تو یہی ہے، مثالی صورتحال تو یہی ہوگی کہ وہ بغیر کسی معاوضے کی خدمت کرے، کیونکہ یہ بڑے اجر کی چیز ہے. آدمی کی اصلی نگاہ، مذہب یہ چاہے گا کہ آخرت پر ہو. جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس میں آپ کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ آپ کے رویوں کے نتیجے میں ملتی ہیں. تو اگر آپ یتیم کی نگہداشت کرتے ہیں، آپ اس کے مال کو حفاظت سے رکھتے ہیں، آپ اس کے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، آپ اس کی خیرخائی کے جذبے سے سب معاملات کرتے ہیں، تو یہ اتنے بڑے اجر کی چیز ہے تو بہت سے آپ کے گناہوں کی معافی کا باعث بھی بن سکتی ہے، آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو اصلاً تو یہی کرنا چاہیے، لیکن ایک شخص ضرورت مند ہے، یا وہ اگر کچھ وقت دے رہا ہے یا آپ کی جائیداد کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے وقت کا بہت سا حصہ اس کی اپنی معیشت کے لیے نہیں صرف ہو سکتا. اس طرح کی صورتحال میں قرآن نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ معروف کے مطابق ایک معاوضہ طے کر لے.
معروف سے
معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جانی پہچانی بات ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہتے ہیں اس کے اندر سے اپنا حصہ نکال لیتے ہیں. نہیں، آپ کو پھر معاشرے کے اندر سے دو چار لوگوں کو اعتماد میں لے گئے یا برادری کو بتا کے متعین کر لینا چاہیے کہ دیکھیے یہ میری ضرورت ہے اور یہ میں اتنا اس میں سے لوں گا.
صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو کہ اس عمر تک ویسے تو پہنچ گیا ہے فزیکلی کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہ بالغ ہے اور اب اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن ابھی تک وہ شعوری طور پر اس قابل نہیں ہوا کہ اگر اس کے ماں باپ نے یا اس کے باپ نے، اگر ہم یتیم کی بالخصوص بات کریں، جتنا کچھ اس کے لیے چھوڑا ہے، ہمیں یہ ڈر ہو کہ وہ اس کا کوئی ناجائز استعمال کرے گا، غلط صحبت میں پڑ سکتا ہے، اس کو ضائع کر سکتا ہے، تو ہم روک کے کچھ عرصہ مزید بڑھا سکتے ہیں اس لمٹ کا جس میں ہم اس مال کو اپنے تصرف میں رکھیں گے؟
اس میں تو قرآن مجید نے طے کر دیا ہے کہ بلوغ اصل چیز نہیں ہے، ان آنستم فہم رشدہ. اس میں ضروری ہے کہ اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے، وہ اپنے معاملات کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے.
صحیح.
اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ یتیم کو آزماتے رہیں، یعنی اس کو ذمہ داریاں دے کے دیکھیں، پہلے جزوی طور پر ذمہ داریاں دیں جس طریقے سے والدین کرتے ہیں.
صحیح.
یعنی والدین اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کچھ ذمہ داری میں ان کو شریک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نقصان کا معاملہ بھی اتنا ہی رکھتے ہیں کہ جس کا تحمل کیا جا سکے.
صحیح.
پھر اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب سب کچھ ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے.
اس کا مطلب یہ گاندھی صاحب کہ یہ کوئی کیلکولیٹڈ چیز نہیں ہے جس میں آپ نے اپنے ذمہ ایک ذمہ داری تو لے لی لیکن اب آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ ذمہ داری آپ کے سر سے اتر جاتی ہے. اس میں آپ کو اس بچے کو بالکل اس طرح ٹریٹ کرنا ہوگا جس طرح آپ اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں.
اس میں اصل معیار یہی ہے، دیکھیے وہ تو ہمارے اخلاقیات کا اصول ہے کہ جب آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے ہوں تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا جائے.
صحیح.
قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ تعبیر اختیار بھی کی گئی کہ اگر تمہارے اپنے بچے اسی طرح سے ضعیف ہوں، تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، تمہارے احساسات کیا ہوں گے؟ کیسے سوچو گے؟
صحیح.
اصل میں اخلاقی اصولوں کے معاملے میں بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر اس کا اطلاق
کر کے دیکھیں،
آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیا ہوگا. بلکہ اس کو قرآن مجید نے معیار بنا دیا ہے خیر و شر کا. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ بارہا دوسروں کے لیے کم تول دیتے ہیں. کبھی کم تلوانے کا ذریعہ بھی آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ آج میں بازار میں یہ چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہوں
تو چلے تھوڑا سا کم لے لیتا ہوں،
کم لے لیتا ہوں. اس موقع پر تو آپ اس کو پسند
نہیں کرتے. زیادہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیر اور شر کا بنیادی شعور رکھتے ہیں.
صحیح.
اسی کو معیار بنا کر سارے معاملات طے کیجئے کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کریں گے.
صحیح. اچھا گاندھی صاحب، سورہ نساء میں یتیموں کے مال کی حفاظت کے حوالے سے ارشاد ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے مال میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی جو مائیں تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار عورتوں سے نکاح کر لو. یہ انصاف کا، مال میں انصاف کا کیا طریقہ ہے؟
یعنی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، بچے اس کے یتیم ہیں، اب اس نے اپنے مال کی نگہداشت بھی کرنی ہے، اپنے معاشی معاملات بھی انجام دینے ہیں اور یتیم کے مال کی نگہداشت بھی کرنی ہے.
ٹھیک. ذمہ داری
اور صرف مال ہی کی نگہداشت نہیں ہے، اس کے دوسرے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اس کی ماں کو بھی کیا شریک کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک بہترین طریقہ قبائلی معاشرے میں یہ تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر لی جائے. تو یہ خاص طور پر مسئلہ اس وقت پیش آیا جب جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے. اب دیکھیے چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کے اندر چند سو کی تعداد میں لوگ ہیں، ان میں اگر 60-70 لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کے بچے یتیم ہیں، تو ان کے لیے ریاست کے کوئی ادارے نہیں وجود میں آ گئے.
صحیح.
اچھا، وہ اگر کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں تو ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی. آپ اگر پوری ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کی نگہداشت دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوتاہیاں ہوں گی. بچہ اگر بہت چھوٹی عمر کا ہے تو کہاں جائے؟ یعنی ادھر جائے تو وہاں مسائل، اگر آپ ادھر رکھیں ماں سے الگ کر کے تو ادھر
وہ بھی مسئلہ ہے.
تو اس مسئلے کا حل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کیا گیا. بہت سے لوگ اس کو تعدد ازواج کی آیت سمجھتے ہیں, گھر آ رہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے.
اچھا.
اس میں تو اپیل کی گئی ہے کہ ان یتیموں کی پرورش کرو, ان کی نگہداشت کرو, ان کے مال کے
اور
معاملے
اس کے لیے اگر تمہیں یہ طریقہ
اور اگر تم محسوس کرتے ہو کہ نہیں انصاف نہیں کر سکو گے, انصاف نہیں کر سکو گے, ایسے ہی ہے کہ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ ذمہ داری کا حق نہ ادا کر سکے. تو ہم بولتے ہیں نا کہ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں انصاف نہیں کر سکو گے, تو یہی الفاظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہے تو پھر آپ ان کی ماؤں سے شادی کر لیں. اب چونکہ عورتیں زیادہ تعداد میں ہیں, جنگ نے یہ صورت حل پیدا کر دی ہے, تو اس وجہ سے فرمایا دو دو تین تین چار چار سے شادی کر لیں. یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ تمہارے گھر میں آ جائیں تاکہ ان یتیم بچوں کی نگہداشت ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر اس موقع کے اوپر شادی کی, اسی طرح بعض دوسرے صحابہ نے بھی یہ ذمہ داری اٹھائی. تو اصل میں اس صورتحال کو بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا صورتحال ہے یا کیا مسئلہ زیر بحث ہے, تو وہ یہ خیال کر لیں یہ تعدد ازواج کی کوئی آیت ہے. تعدد ازواج کے حکم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
یہ کفالت کا ایک طریقہ ہے جو
سمجھیے کہ جیسے آپ کے سیلاب آ گیا, آپ کے جنگ ہو گئی, اس طرح کی آپ کے علم میں آ کے دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا صورت پیدا ہو گئی.
بالکل.
یعنی بچوں کے لیے ہزاروں کی تعداد نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ تھے کہ جن کے ساتھ اسی طرح کے مسائل پیش آ گئے تھے. اس صورتحال میں کیا کیا جائے, یتیموں کی پرورش کرنی ہے, نگہداشت کرنی ہے, بیوہ عورتوں کو بھی سہارا دینا ہے, دوسرے دن تو کوئی دوسرا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا, اگر آپ کے بچے موجود ہیں تو اور بھی شادی مشکل ہو جاتی ہے. اس میں لوگ آگے بڑھیں, یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے آپ ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں اپیل کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو اپنا گھر ہے, عام حالات میں تو آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہمسایوں کو اپنے گھر میں لے آئیں. سیلاب آ جائے تو یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس چار کمرے ہیں تو آپ دو میں شفٹ ہو جائیے اور دو میں کچھ دوسرے لوگوں کو پناہ دے دیجیے. یہ اس وقت کی بات ہے, اس صورتحال میں کہیے.
ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں آج ہم یتیم کے حقوق ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, آج کل حالات بدل گئے ہیں, بچوں کی ڈیمانڈ صرف بیسک نیسیسٹیز تک محدود نہیں رہ گئی. ابھی ایک بچہ تعلیم کے ساتھ موبائل بھی چاہتا ہے, موٹر سائیکل یا گاڑی بھی چاہتا ہے. اگر ایک ولی ہے وہ اتنی سہولیات اس بچے کو نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے؟
دیکھیے اپنے حالات کے لحاظ سے سب معاملات,
یہاں پر تو لوگ کہیں گے کہ اپنے بچوں کو آپ اس طرح پال رہے ہیں جبکہ جس یتیم کی آپ کفالت کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ فرق کرتے ہیں, تو وہ کیا کریں؟
اصولاً تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو ان بچوں کے اندر بھی اظہار کا جذبہ پیدا کریں.
صحیح.
ممکن حد تک قریب لانے کی کوشش کریں, لیکن بہرحال یہ ایک نازک ذمہ داری ہے. اس نازک ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ جس حد تک بھی قریب جا سکتے ہیں جائیں, لیکن اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اس میں اصل چیز لوگ نہیں ہیں, اصل چیز خدا ہے. آپ کا رابطہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کو اگر خدا کی سچی معرفت حاصل ہے تو پھر آپ ہر لحظہ لرزتے کانپتے ہیں کہ آپ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اس میں کوشش ہدف آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ ممکن حد تک اگر آپ کے گھر میں ایک یتیم رہ رہا ہے تو اس میں اور آپ نے بچوں میں کوئی فرق نہ پیدا ہونے دیں. یعنی بچے یہ محسوس کریں کہ وہ ایک ہی سطح پر سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. اپنے بچوں کی ضروریات کم کر لیں, ان کے اندر اشار کا جذبہ پیدا کر دیں. بچے بڑی جلدی اس کے لیے تیار
ہو جاتے ہیں.
اور میں آپ سے عرض کروں اگر بچوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے تو وہ اپنی بعض چیزیں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو اصل میں وہ ماحول پیدا کرنا ہے, لیکن اگر آپ خود تفریق کے مقام پر کھڑے ہیں
تو پھر
آپ
تو تحقیق کرنا چاہتے
ہیں, آپ خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو پھر تو آپ کے بچوں کی طرف بھی یہی چیز منتقل ہوگی.
اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ نے ایک یتیم کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پہ اس کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی کئی معاملات میں, تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟
سختی تو آپ جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں تو پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کیجیے.
کیونکہ گاندھی صاحب دیکھیں, یہ صرف مال کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے. جب آپ نے ذمہ داری لے لی تو پھر اس بچے کی تعلیم و تربیت بھی آٹومیٹکلی آپ کی ذمہ داری میں آ گئی ہے.
اخلاق بہتر رکھنے ہیں, آپ اس کے کردار کی تعمیر کرنی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ تو خارج میں کھڑے ہیں اور وہ بہت سی باتیں بنا سکتے ہیں. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے. کیا آپ فلوا کے اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں؟
صحیح.
یعنی احتیاط ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اس کی کچھ نہ کچھ گوش مالی بھی کریں گے, توجہ بھی دلائیں گے. آپ کسی موقع پر ہو سکتا ہے کہ مال دینے میں, روپیہ دینے میں بھی سختی برتیں.
صحیح.
یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو معیار رکھا ہوا ہے معاملہ کرنے کا کیا وہ یکساں ہے،
صحیح،
بس اس کا جائزہ لیتے رہیے.
ٹھیک،
ہر روز جب آپ بستر پر رات کو جائیں، کیونکہ آپ نے ایک بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے، تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کے دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں کوئی جانبداری تو پیدا نہیں ہو رہی.
صحیح،
اگر آپ انصاف کے ساتھ اپنی طرف سے معاملات کر رہے ہیں اس میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو نیک نیتی کے ساتھ کوتاہی ہو جاتی ہے یا غلطی ہو جاتی ہے اسے اللہ معاف
فرما دے.
اس کی ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ جو تم دل کی آمادگی کے ساتھ گناہ کرتے ہو مواخذہ اس پر ہوتا ہے.
صحیح،
جو تم خطا کر دیتے ہو، غلطی کر دیتے ہو، اس پر اللہ کوئی مواخذہ نہیں.
رامدی صاحب، ریاست کس طریقے سے فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے آج کے دور میں، کیونکہ اتنی نئی انوویشنز سوشل سسٹمز میں بھی ہو گئی ہیں، آرفنیجز آ گئے ہیں اور ایس او ایس ہاؤسز اور پتہ نہیں کیا کیا وجود میں آ گئی ہے، جس میں کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کچھ ایسے بچے جن کے سر پہ پیرنٹس نہیں ہیں، آپ ان کی کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں. کیا یہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے؟ کیونکہ کئی لوگ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان آرفنیجز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ریاست بھی کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟
یقیناً کرنا چاہیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو جدید معاشرہ وجود میں آ رہا ہے، اس میں لوگوں کے لیے انفرادی سطح پر یا خاندانی سطح پر ذمہ داریاں ادا کرنا مشکل ہوتا
چلا جا رہا ہے.
یہ تمدنی تبدیلی ہے. ہم بعض اوقات تمدنی تبدیلیوں کو اس طریقے سے محسوس نہیں کرتے.
صحیح.
جذبہ تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن حالات بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. قبائلی معاشرے میں آپ قریب قریب رہ رہے ہوتے تھے، گھروں کا بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا.
صحیح.
تھا جو گھروں کی اب ضروریات ہیں وہ ضروریات بھی اس زمانے میں نہیں تھی. اگر کوئی ایک ہی بڑا سا دالان ہے یا ہال ہے تو اسی میں سارے کے سارے لوگ سو رہیں گے.
صحیح.
اسی طرح تعلیم تربیت کے مسئلے بھی اتنے سنجیدہ اور پیچیدہ نہیں تھے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں اب ظاہر ہے کہ معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. معاشرے کا کردار اس وقت جدید ریاست میں دو سطحوں پر ادا ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سی این جی اوز وجود میں آ جاتی ہیں.
بالکل.
یعنی ایسی حکومت کے سے ہٹ
نان گورنمنٹ اور
حکومت سے ہٹ کے اس طرح کی تنظیمیں وجود میں آ جاتی ہیں کہ جو اس طرح کے ادارے بناتی ہیں.
صحیح.
بہت اچھے ادارے دنیا بھر میں اس طرح کے بنائے گئے ہیں. ان اداروں کے اندر کیا اصول ہونے چاہیے، کیا قاعدے ہونے چاہیے، وہی کہ جو ولی کو قرآن مجید نے بتایا.
صحیح.
یعنی اولیاء کے لیے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں وہی روح اس کے اندر بھی ہونی چاہیے.
صحیح.
اسی طریقے سے، اسی محبت سے، اسی شفقت
سے، اسی سطح پر،
اور ان کی نگرانی بھی ہوتی رہنی چاہیے.
ٹھیک.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی این جی اوز وجود میں آتی ہیں اور وہ کچھ کام کرتی ہیں تو اس میں بھی غلط محرکات کے لوگ آ جاتے
ہیں.
جس طرح وہاں تعلیم تربیت کی اور خدا خوفی کی ضرورت تھی، بالکل اس طرح یہاں بھی ہونی چاہیے.
صحیح.
اور ان کی بھی پوری نگرانی رکھنی چاہیے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر باشعور بچے ہوں گے، بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے، تو وہ تو شاید اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھا سکیں. یہاں تو بہت ستم ہو جاتا ہے بعض اوقات.
صحیح.
اس وجہ سے اس طرح کے ادارے وجود میں ضرور آنے چاہیے، لیکن ان کے لیے بڑی اچھی قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور ان کی نگرانی کا اہتمام بھی ہونا
صحیح.
چاہیے. اب یہ تو معاملہ ہے کہ جب لوگ خود آگے بڑھے، یعنی سوسائٹی میں لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس طرح کے ادارے بنا دیے، اس سے آگے بڑھ کر ریاست بھی اپنی سطح پر یہ کام کر سکتی ہے.
صحیح.
اور ریاست کو بھی یہ کام کرنا چاہیے.
چاہیے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے، ریاست اس کی ولی ہے.
صحیح.
یعنی یہ اصول جو ہے، اور یہ اصول بالکل ٹھیک فطرت کا اصول ہے، کیونکہ جب مسلمانوں نے یا کسی بھی قوم نے اپنا ایک اجتماعی نظم بنا لیا ہے، تو اس اجتماعی نظم کو پھر ریاست کی حیثیت سے وہ ذمہ داریاں منتقل ہو جائیں گی.
بالکل.
جو آپ کے خاندان پر معاشرے میں عائد ہوتی تھی. اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی لاوارث دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو کون دیکھے گا اس کے معاملات؟
صحیح. صحیح.
معاشرہ نہیں دیکھے گا، قریب کے لوگ نہیں دیکھیں گے، تو پھر ریاست دیکھے گا.
دیکھنا پڑے گا.
یہی معاملہ تمام ان امور میں کیا جائے گا جن امور میں کسی جگہ پر بھی اس کی ضرورت لاحق ہو گئی ہے کہ اب ریاست یا اسٹیٹ اپنی ضرورت
اپنا کردار ادا کرے. کس طرح لوگوں کے اندر یہ جذبہ اجاگر کیا جائے گا؟ آمدی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تعلیم اتنی مہنگی ہے، دوسرے خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کی پرورش بہت مشکل سے کر رہے ہیں. کس طرح اس جذبے کو اجاگر کیا جائے کہ اگر تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کر کے ہم ایسے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ کلیکٹیولی لے لیں، خاندان مل کے ایک بچے کی ذمہ داری لے لیں، تو شاید بہت سے مسئلے حل ہو جائیں.
اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے، اس کے لیے بھی ترغیب کے ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے نا. آپ کے پاس اب جدید زمانے میں ذرائع ابلاغ ہیں. یعنی ایک چھوٹے سے معاشرے کے اندر جس طرح یہ سہولت تھی کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے تو بہت سے لوگوں تک بات پہنچ جائے گی، اتنے پھیلے ہوئے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ذرائع بھی ویسے پیدا کر دیے. آپ گھر گھر تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا یہ شعبہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کو ایک خاص طرح کی مقبولیت حاصل ہے تو وہ میدان میں نکلے.
بالکل.
کھلاڑیوں کو مقبولیت حاصل ہوئی، اداکاروں کو مقبولیت حاصل ہوئی، اس طرح کے اور بہت سے لوگوں کو. ایسے ہی سوسائٹی کے دوسرے طبقات ہیں، یعنی جن کی بات لوگ سنتے ہیں، جن کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کاموں کے ساتھ یہ کام بھی کر لیں گے. بالکل اسی طرح سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں کہ بالکل گمنام ہوتے ہیں، لیکن وہ عزم کر لیتے ہیں، حوصلہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کے لیے رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں. ہمارے اپنے معاشرے کے اندر آپ ایدی صاحب کی مثال دیکھ لیجیے، اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ.
بہت سارے لوگ.
ظاہر ہے کہ جو شہرت ان کو حاصل ہے اس طرح کی شہرت ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن آپ ہر شہر میں جا کر دیکھیے آپ کو اس طرح کے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں، ادارے بنا رکھے ہیں، اور کسی نے بیواؤں کی خدمت کو ہدف بنایا ہے، کسی نے بوڑھوں کی خدمت کو ہدف بنایا ہے، کسی نے یتیموں کی خدمت کو ہدف بنایا ہے،
بچیوں کی شادیوں کے لیے
لوگ اہتمام کرتے ہیں. اس میں یہ ضرورت ہے، لوگوں میں خیر کا جذبہ موجود ہے. پاکستان کے بارے میں تو اعداد و شمار بھی یہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس طرح کے کام کرنے کے لیے انفرادی طور پر تیار ہوتے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں رقم بھی دینے کے لیے تیار ہیں.
صحیح.
یعنی آپ کے ہاں اربوں کی تعداد میں وہ روپیہ ہے کہ جو لوگ انہیں مقاصد کے لیے دیتے ہیں. چیریٹی کا جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہے. اس جذبے کو چینلائز کرنا چاہیے، اس کی حدود مقرر کرنے چاہیے، اس کے لیے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے جس میں ریاست خود فیسیلیٹیٹ کرے کہ ایسے کام کرنے والے لوگ کس طرح یہ کام
خاص طور پہ چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم
اور پھر یہ ہے کہ ریاست کا اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست جب کوئی کام کرتی ہے تو ایک بیوروکریسی وجود میں آ جاتی ہے. اس میں بعض اوقات وہ کام خراب ہو جاتے ہیں. ترغیب اسی کی دینی چاہیے کہ لوگ انفرادی طور پر آگے بڑھیں، وہ اپنے جذبے سے یہ کام کریں، ریاست ایک نگران کا فریضہ انجام دے. یعنی وہ یہ دیکھتی رہے کہ کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں ہو رہا، لوگوں کا مال اکٹھا کر کے کھانے پینے اور اڑانے کے اسباب تو نہیں پیدا کیے جا رہے، ان چیزوں کی نگرانی کرتی رہے. اسی طرح اگر کوئی ادارے بنائے جاتے ہیں تو ان کے لیے معیارات مقرر کیے جائیں کہ اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ نے اگر فرض کر لیجئے کہ ایک چھوٹے سے کمرے اندر 20 یتیم لا کے بھر دیے ہیں
تو
آپ نے کوئی خدمت نہیں کی.
صحیح. بہت شکریہ گاندھی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. اس سینسیٹیو ٹاپک کے بارے میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنے گرد و پیش میں ایسے بچوں پر نظر رکھیے اور ان کی تعلیم و تربیت میں اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں، جو رول پلے کر سکتے ہیں، وہ ضرور کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.